یہ میرے پاپا
کنزلیما سے ٹرانسلیٹر ہیں یہ میرے رہنما عاقب القادری یہ میرے رہنما عاقب القادری جن کو ملنا نبی سے ہو ان سے ملو جن کو ملنا نبی سے ہو ان سے ملو وارث الانبیاء عاقب القادری وارث الانبیاء عاقب القادری اور جن کو اپنا دادا نے بیٹا کہا ان کو اپنا دادا نے بیٹا کہا تو قربت اولیاء عاقب القادری قربت اولیاء عاقب القادری اے نظام حدیث سب سے آگے رسول اے نظام حدیث سب سے آگے رسول مجھے جنت مکان عاقب القادری مجھے جنت مکان عاقب القادری کے ادا کرے سے بتاؤ تو سن دے رہا ہوں کہ بادشاہی بلاغت چلی آئے گی بادشاہی بلاغت چلی آئے گی پائیدار چلی آئے گی اور لیکن گلزار پیدا کی گردی لیکن گلزار پیدا کی کیونکہ خوشبو اس بارے میں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنہ هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. جو احباب ویڈیو اتار رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو نہ اتاریں, ریکارڈ کرنا چاہیں تقریر تو کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے, کرم ہے اس کا کہ اس نے ہم سب کو ہدایت عطا فرمائی کہ اس شب جمعہ میں ہم اس کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہیں اور اس شب جمعہ میں اس کو یاد کرنے اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی مدح سرائی کرنے کے لیے جمع ہوئے. یہ بخشش کی رات, یہ 12 ربیع الاول کی رات, یہ 12ویں شریف کی جو راتیں ہیں, پورا مہینہ جو ہے جشن کا مہینہ, سرکار کی آمد کا مہینہ, مغفرت کا مہینہ, ہماری نجات کا مہینہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے احسانات عطا فرمائے, اس میں سے ہم جیسے لوگوں کو جمع فرمایا کہ ہم اس کو یاد کریں, اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ کو یاد کریں, تو یہ اس کا کرم والا کرم ہے. ہماری اس میں کوئی خاص محنت اور کوشش اور ہماری اس میں کوئی اپنی بڑائی نہیں ہے, یہ اسی کا رحم ہے, اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں میں سے چنا, اربوں انسانوں میں سے چنا کہ وہ اس کی محبوب کی امت میں داخل ہو, اور ان اربوں انسانوں میں سے جو کلمہ گو ہیں اس دنیا میں, ان میں سے ہم جیسوں کو چنا کہ اس رات میں جمع ہو کر کے اس کے اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی مدح سرائی میں وقت گزارے. یہ اس کا ہی بڑا کرم ہے, اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں, ہمارا نصیب ہے. تو حمد ہے اس پاک پروردگار کی جس نے ہمیں مسلمان بنایا, اور حمد ہے اس پاک پروردگار کی جس نے ہمیں اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا, کہ اس کا شکر ہم ہرگز ادا نہیں کر سکتے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اپنے پروردگار سے, یا اللہ کہ جو تو نے ہمیں شکر ادا کرنے کی, مجھے شکر ادا کرنے کی جو تو نے صفت عطا کی ہے, جو تو نے میرے اندر یہ عادت ڈالی ہے کہ میں تیرا شکر ادا کروں, اس شکر ادا کرنے کی عادت کا بھی میں شکر ادا نہیں کر سکتا, تو اس نعمت عظمیٰ کا کیا کہنا کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا مومنوں پر کہ ان کے درمیان اپنے محبوب کو رسول بنا کر کے بھیجا، تو اس نعمت کا شکر ادا تو انسان ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو قبل اس کے کہ آپ کے سامنے کچھ عرض کروں آج کی رات کے بارے میں یا سرکار کی آمد کے بارے میں، اور جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے تحت کچھ گوش گزار کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سن کر اسے قبول کرنے، اسے تسلیم کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ میرے بھائی ہشام الدین صاحب اور دیگر علماء کرام یہاں موجود ہیں، ہمارے بھائی فیروز بھائی موجود ہیں، ان کا حسن ظن ہے اور ان کی محبت ہے اور میری بھی آپ سب سے محبت ہے کہ میں یہاں آ جاتا ہوں۔ اور ہشام الدین بھائی نے جو میرے بارے میں الفاظ آپ کے سامنے کہے ہیں، حقیقتاً میں آپ سے کہتا ہوں میں اس کے لائق نہیں ہوں، کہ وارث الانبیاء تو حقیقتاً علماء کرام ہیں اور مجھ جیسا تو ان کی جوتی اٹھانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ دعا فرمائیے کہ ہم سب علم کے راستے پر چلے اور مرتے دم تک جتنا ہو سکے علم حاصل کرتے رہے، علم حاصل کرتے رہے، اس لیے کہ علم حاصل کرنے میں نجات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے لیے علم حاصل کرنا آسان ہو گیا، جس نے علم حاصل کرنا شروع کیا یا علم کے راستے پہ چل پڑا، اس نے جنت کو پا لیا، اس نے جنت کو پا لیا۔ اور علم حاصل نہ کرنا یہ بہت بڑی بلا ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اس کی انشاءاللہ کے بارے میں بھی عرض کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر دروشی پڑھنے کا جو ثمر ہے، اس کا جو پھل ہے، امام غزالی رحمتہ اللہ تعالیٰ کی شورہ آفاق کتاب مکاشفۃ القلوب میں نے پڑھا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو پیدا فرمایا ہے جس کو اس نے 12 پر عطا فرمائے، 12 پر عطا فرمائے ہیں، اور ایک ایک پر اس کا اتنا بڑا ہے کہ تمام زمین و آسمان کو ایک پر گھیر سکتا ہے، ایک پر جو ہے تمام زمین و آسمان کو گھیر سکتا ہے۔ اور جب بھی بندہ مومن محبت کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے محبت کے ساتھ اور درود شریف قبول ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتے تو اس نور کے سمندر میں غوطہ لگا۔ تو ایک نور کا سمندر اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے، اس نور کے سمندر میں وہ غوطہ لگاتا ہے، غوطہ لگانے کے بعد جب وہ باہر آتا ہے تو وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اور جب جھاڑتا ہے اپنے پروں کو تو اس نور کے سمندر کا جو پانی اس کے پروں پہ لگا ہوا ہے وہ قطرے بن کر کے برستا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ کتنے بڑے بڑے اس کے پر ہیں، 12 پر، ایک ایک پر اتنا بڑا ہے کہ تمام زمین و آسمان کو گھیر لے، تو جب وہ پروں کو جھاڑتا ہوگا تو اس میں سے کتنے کروڑوں اربوں قطرے نور کے گرتے ہوں گے۔ تو جب وہ قطرے نور کے ٹپکتے ہیں، کروڑوں اربوں پتہ نہیں کتنے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر قطرے کے عوض ایک اور فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، اور ہر وہ فرشتہ اس بندے مومن کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہتا ہے جس نے وہ درود شریف پڑھا ہوتا ہے۔ آئیے گھوم کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تو علم کی بات چلی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یوں فرماتے ہیں کہ کوشش یہ کرو کہ جب صبح ہو، کوشش یہ کرو کہ جب صبح ہو تو تم اپنے آپ کو عالم پاؤ، یعنی تم باقاعدہ ایک عالم ہو، اپنے آپ کو دیکھو صبح اٹھتے ہی تو تم دیکھو کہ تم عالم ہو۔ اگر تم سے یہ نہ ہو سکے تو تم دیکھو اپنے آپ کو کہ تم طالب علم ہو۔ اگر تم عالم دین نہیں ہو صبح اٹھتے ہو، اپنے آپ کو عالم دین نہیں پاتے،
تو تمہارا حال یہ ہونا چاہیے، تمہاری حالت یہ ہونی چاہیے کہ تم عالم دین نہیں تو طالب علم ضرور ہو، اور اگر طالب علم بھی اپنے آپ کو نہیں پاتے صبح تو کم از کم اتنا ہو کہ تم علماء کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والے ہم سے ہو، اور اگر یہ حال بھی تمہارا نہیں ہے تو کم از کم یہ حال ہونا چاہیے کہ تم ان سے محبت کرنے والوں میں سے ہو، تم ان سے محبت کرنے والوں میں سے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے، یہ کم سے کم درجہ تھا، اگر یہ بھی نہ ہو سکا تو پانچویں درجے میں سے نہ ہو جانا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے۔ علم جو ہے اتنی بڑی دولت ہے کہ جس سے ہمارا تمہارا ایمان بچتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ثمر اتنا بہترین عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں یوں ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن، بڑی محبت والی بات ہے، اللہ کا بے انتہا کرم ہے، کہ قیامت کے دن علماء اکرام جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، حساب ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرمائے گا، اے میرے نبیوں کے وارث، اے علم رکھنے والوں، میں نے تمہارے سینے میں علم اس لیے نہیں رکھا کہ میں تم کو عذاب، میں نے تمہارے سینے میں علم نہیں رکھا، یا تمہیں علم اس لیے نہیں دیا کہ میں تمہیں عذاب دوں، آج تم سب کو بے حساب و کتاب جنت سے داخلہ دیتا ہوں۔ علم کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا اس کا انعام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات یہ چلی تھی کہ میلاد شریف کا موسم ہے، سرکار کی آمد کا موسم ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، لا احدکم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی مومن ہو ہی نہیں سکتا، تم میں سے کوئی بھی مومن ہو ہی نہیں سکتا جس وقت تک میں اسے اس کے ماں باپ بھائی بہن آل اولاد ہر شے سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، ہر شے سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک جگہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں تک فرما دیا، حتیٰ کہ میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو جو کسی سے جب دور ہوتا ہے، اس سے جب اس کی ملاقات ہونی نہیں ہوتی تو وہ روتا ہے، اس کی جب ملاقات نہیں ہوتی ہے وہ روتا ہے، اور جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، جب اس کے محبوب کا آنا ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور جو جتنے زیادہ اس سے محبت کرتا ہے وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، جو جتنی زیادہ محبت کرتا ہے وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اور جو محبت نہیں کرتا وہ خوش نہیں ہوتا۔ تو سرکار کے آنے پہ خوشی کس کو ہو رہی ہے؟
محبت کرنے والوں
کو خوشی ہوتی ہے، محبت کرنے والوں کو خوشی ہوتی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بہت بڑی بات کہہ دی ہم نے، آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے ملک جو ہیں وہ بیمار تھے، وہ آئے ہیں تو یہاں کے لوگ کتنے خوش ہیں، یہاں کے لوگ کتنے خوش ہیں، جھنڈیاں لگا رہے ہیں، لائٹیں سجا رہے ہیں، ہر طرف جو ہے وہ جھوم اٹھے ہیں کہ ہمارے بادشاہ واپس آئے ہیں۔ تو ہمارے آقا ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام دنیا کے بادشاہ ہیں، دو جہاں کے بادشاہ ہیں، جب وہ تشریف لائے تو ان کے اوپر خوشی منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے، ان کے آنے پر خوشی منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ وہ جب آئے ہیں تو انہوں نے تو دنیا کو آزاد کر دیا ہے، نجات عطا فرمائی ہے، کفر و ظلمت کو دور کیا ہے، لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکال کر کے جنت کے راستے پہ ڈال دیا ہے، آقا نے جتنا بڑا احسان کیا ہے ہم پر اس کو تو بھلانا ناممکن ہے۔ تو ان کی تشریف آوری پہ کس کو خوش ہونا چاہیے؟ جنہوں نے ان پر ایمان لایا ہے ان سب کو ان پر خوش ہونا چاہیے، ان سب کو ان پر ان کی تشریف آوری پر خوش ہونا چاہیے، جھوم جھوم کر کے خوش ہونا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے آسمان سے دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اس دنیا کی خوشی کا عالم میں آپ کو کیا بتاؤں، فرشتوں کی خوشی کا عالم میں کیا بتاؤں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکتیوں ارشاد فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. دوسرا کیا ہے؟
میں غلط
نہیں، اس کے آگے بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، صدقہ لے بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، آئی ظلمت چھائی بتت رنگ بدلا نور کا، رنگ بدلا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجا نور کا. یا رسول اللہ، آپ جب تشریف لائے ہیں تو دنیا میں جو نور نہیں تھا وہ نور آ گیا، اور نور سے بہت ساری چیزیں مراد ہیں، ہدایت مراد ہے، جبریل السلام مراد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مراد ہے، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجا نور کا. یا رسول اللہ، آپ جب آئے ہیں کفر مٹا ہے، شرک مٹا ہے، ظلمت مٹی ہے، بدعت مٹی ہے، ظلم مٹا ہے، اندھیرا دور ہوا ہے، یا رسول اللہ آپ کے آنے پر خوشی نہ منائے تو کس کے آنے پر خوشی منائے؟
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عید میلاد النبی.
اور سرکار نے کتنا کرم فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ جب تمہیں اپنا رسول دیا، تمہارے اندر مومنوں کے درمیان اپنے رسول کو بھیجا. پورے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے جا بجا ہر جگہ اپنے احسانات گنوائے ضرور ہیں. ہم کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کے بارے میں نعمتوں کو یاد ضرور کروایا ہے، تذکرہ ہر شے کیا ہے، میں نے تمہیں آنکھ دی، میں نے تمہیں زبان دی، میں نے تمہیں دل دیا، میں نے تمہیں کان دیا، میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں پیدا کیا، نیستی سے ہستی میں لایا، ہر شے کا اس نے تذکرہ کیا، ہر شے کے بارے میں اس نے بتایا، حتیٰ کہ یہاں تک کہا انشکر لی ولی والدی، میرا احسان مانو، اپنے والدین کا احسان مانو. اور کہیں کہیں کتنی ہر جگہ ارشاد فرماتا ہے، فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا، اور میرا شکر مانو اور کافر مت ہو جانا، میری نعمتوں کا انکار نہیں کرنا. حتیٰ کہ سورہ رحمان میں تو جا بجا یہی ارشاد فرمایا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جنوں اور انسانوں کے گروہوں، تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اور ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اور سب سے پہلی نعمت کا تذکرہ کیا فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، الرحمن، اللہ رحمان ہے، الرحمن علم القرآن، قرآن سکھایا اس نے، آپ کو مجھے نہیں کسی اور کو، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان. امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، خلق الانسان علمہ البیان، دوسرے مفسرین نے کہا خلق الانسان کا مطلب ہے انسانیت کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا اور ان کو بولنا سکھا دیا. بھائی گونگوں کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، گونگوں کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، کافروں کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، نہ ان کو قرآن سکھایا ہے، ان کو قرآن نہیں سکھایا، اللہ تعالیٰ پہلے فرماتے ہیں رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، کسی کو سکھایا، اور رحمان علم القرآن، کسی کو قرآن سکھایا اس نے، خلق الانسان، پھر جس کو سکھایا ہے اس کو انسان بنایا، جس کو سکھایا اس کو انسان بنایا. اس لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا، علمہ البیان، اور اس کو قرآن کی تمام تفسیر بتا دی، تمام بیان اس کو سکھا دیا. سورہ رحمان میں بھی جہاں جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، میری کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے، ان نعمتوں میں سب سے پہلے نعمت کا ارشاد فرماتا ہے، تذکرہ جو فرماتا ہے وہ اپنے نبی کی تذکرہ فرماتا ہے کہ یہ سب سے بڑی میری نعمت ہے، اور رحمان علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، اس انسان کو پیدا فرمایا جس کو میں نے بیان سکھایا ہے، جس کو میں نے قرآن سکھایا ہے، وہ سب سے بڑی نعمت ہے. تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، یہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے، اس کو سب سے پہلے یاد رکھو.
تو جہاں کہیں بھی نعمتوں کا تذکرہ ہوا، یاد کرنے کا حکم ہوا ہے، صرف دو جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ لفظ مننا استعمال فرمایا کہ بہت بڑا احسان فرمایا، احسان جتایا. ایک تو یہ جگہ ہے جہاں پر ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا احسان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر احسان فرمایا.
سبحان اللہ،
جو احسان نہ مانے، جو احسان نہ مانے وہ مومن
نہیں ہے.
نہیں سبا گول ہے ان کا. جو احسان نہ مانے، اللہ کہتا ہے احسان کیا ہے کن پر؟ مومنوں پر. جو احسان نہ مانے وہ اس زمرے میں نہیں. تو مومنوں پہ احسان فرمایا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے درمیان ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرمایا. اور دوسری جگہ صحابہ اکرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے اسلام میں شامل ہو کر کے آپ کو تقویت بخشی ہے، اسلام کو قوت بخشی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان سے ارشاد فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے اسلام قبول کر کے ہم پر کوئی احسان نہیں کیا ہے. اسلام قبول کر کے انہوں نے ہم پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، ہم نے ان کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ انہیں ایمان عطا فرمایا ہے. ہم نے ان پہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہم نے انہیں ایمان عطا فرمایا ہے. تو امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ غور و فکر کر کے کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ رسول بھیج کر کے بہت بڑا احسان فرمایا ہے، دوسری جگہ کہتا ہے یوں کہ میں نے ان کو ایمان دے کر کے بہت بڑا احسان فرمایا ہے. پھر عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیاتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، ان دونوں آیاتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. ایک جگہ کے ارشاد فرماتا ہے کہ رسول بھیج کر کے بہت بڑا احسان کیا ہے، دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان دے کر کے بہت بڑا احسان کیا ہے. اصل میں یہ دونوں ایک ہی بات ہے کہ حضور کو ہی ماننا تو ایمان ہے، حضور کو اللہ کا سچا رسول ماننا ہی تو ایمان ہے. اگر حضور کو اللہ کا سچا رسول نہیں مانتا تو یہودی کیا برے تھے، نصرانی کیا برے تھے، وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، حضور کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے. تو حضور کو اللہ کا رسول مانے گا تب جا کے مسلمان ہوگا، تب جا کے ایمان والا ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ حضور ہی ایمان ہے، حضور ہی ایمان ہے. اعلیٰ حضرت اس لیے ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے جنہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کے آنے پر خوشی منانا یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے، ایمان والوں کا طریقہ ہے. تو سرکار کی آمد پر خوشی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خوشی منانا ایسا ہے ویسا ہے، اور صحابہ نے کیا. حدیث اٹھا کر دیکھیے، صحابہ اکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں حضور کا انتظار کر رہے ہیں، حضور نے ہجرت نہیں فرمائی ہے، اور آہستہ آہستہ کر کے لوگ ہجرت کرتے جا رہے ہیں، اور ہجرت کرنے سے پہلے جو ہے حضور کے آنے سے پہلے خوشخبری دے رہے کہ حضور آنے والے ہیں، حضور آنے والے ہیں. ایمان مل چکا ہے، کلمہ پڑھ چکے ہیں، لیکن حضور کے آنے کے انتظار میں دیوانے ہو رہے ہیں کہ حضور آنے والے ہیں. اور پتہ چلتا ہے کہ حضور جو ہے ہجرت شروع کر چکے ہیں، مدینہ طیبہ پہنچنے والے ہیں، تو مدینہ شہر خالی ہو جاتا ہے، مدینہ شہر خالی ہو جاتا ہے. قبا شریف کے پاس لوگ قطاریں باندھ کر کے حضور کا انتظار کر رہے ہیں، حضور کا انتظار کر رہے ہیں. اور ہر کوئی جو ہے جب دیکھتا ہے کہ حضور کی سواری دور سے تشریف لا رہی ہے تو چیخ پکار کر کے دوسروں کو کہہ رہا ہے حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، خوشیاں مناؤ، حضور آ رہے ہیں.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ،
تجدید میلاد النبی،
زندہ باد، حضور آ رہے ہیں. دیوانہ وار چیخ پکار ہو رہی ہے کہ حضور آ رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیے، ان کے استقبال کے لیے جمع ہو جائیے. اور بچے اور لڑکے بچیاں حضور کے لیے جو ہے انتظار میں کھڑی ہیں، لائن میں کھڑے رہتے ہیں، کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صلی آل بدرو علینا، صلی آل بدرو علینا من ثنیات الوداعی وجب الشکر علینا ما تعالی اللہ داعی.
ماں دعا للہ دائی، تو یہ میلاد منانا نہیں ہوا، حضور کے آنے پہ خوشی منانا نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ تو اور کیا ہے؟ اور سرکار جب آسمان پہ تشریف لے جاتے ہیں جبریل علیہ السلام کے ساتھ براق پر بیٹھ کر کے، آسمان پہ تشریف لے جانے سے پہلے بیت المقدس پہنچتے ہیں، تو تمام بھی عالم السلام کھڑے ہو گئے کہ مرحبا یا سید المرسلین، مرحبا یا امام المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم، سب کہتے ہیں مرحبا، مرحبا یا سید المرسلین، مرحبا یا محبوب رب العالمین، مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا با یا نور اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، استقبال کر رہے ہیں آنے سے، کیا کر رہے ہیں؟ خوشی منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں. اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ خوشی منانا اتنی بڑی شے ہے کہ شیطان نے صرف چار مرتبہ جو ہے اپنے آپ کے اوپر خاک ڈالی، اپنے آپ پر خاک ڈالی ہے. ایک جب اس کو راندہ درگاہ کیا گیا، راندہ درگاہ کیا، سجدہ کرنے کو کہا تو نہیں کیا، راندہ درگاہ ہوا. دوسری مرتبہ کب؟ جب سورہ فاتحہ اتری، سورہ فاتحہ پڑھنے کی بڑی چڑھتی لوگ ہے نا، شیطان بڑا ناراض ہوتا ہے فاتحہ پڑھنے، جب سورہ فاتحہ اتری اس وقت بھی اس نے اپنے خاک ڈالی. تیسری جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے مزدلفہ میں دعا کی اور ان کی دعا قبول ہوئی مغفرت کے لیے، امت کی مغفرت کے لیے، اس وقت اپنے اوپر خاک ڈالی. اور چوتھی مرتبہ جب حضور دنیا میں تشریف لائے اس وقت اپنے اوپر خاک ڈالی. تو شیطان ناراض کب ہوتا ہے؟ جب حضور جب آتے ہیں، جب اللہ کی رحمت آتی ہے اس وقت وہ ناراض ہوتا ہے. اور خوش کون ہوتا ہے؟ خوش وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل آئے اور رحمت آئے اس وقت تم اے لوگوں سب مل کر کے خوشیاں مناؤ. خوش وہ لوگ ہوتے ہیں جو حضور کی بات مانتے ہیں، خوش وہ لوگ ہوتے ہیں جو حضور کی بات مانتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک ہی مرتبہ تشریف لائے؟ ایک مرتبہ تشریف نہیں لائے. حضور دنیا میں تشریف لائے اور آسمان پہ گئے، جنت میں گئے، اللہ کو دیکھا. قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ جب مومنوں کو جنت میں داخلہ دے دیا جائے گا، مومنوں کو جنت میں داخلہ دے دیا جائے گا، سورہ کہف کی آخری آیات ہے، تو اس میں ان کا دل کبھی بھی یہ نہیں کرے گا کہ ان کو وہاں سے باہر نکالا جائے. لا یبغون عنہا حولا، کبھی بھی ان کے دلوں میں یہ بات نہیں آئے گی، کبھی وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ جنت سے ان کو باہر نکالا جائے، ان کو وہاں سے باہر بھیجا جائے. لیکن میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اتنے کریم ہیں، اتنے محبوب ہیں، اپنی محمد سے اتنا محبت کرتے ہیں کہ جنت چھوڑ کر کے واپس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. یہ دوسری بار انہیں دنیا میں تشریف لائے. اور میں آپ سے بتاؤں کہ جب کسی سے بہت محبت ہوتی ہے، بہت محبت ہوتی ہے، تو دنیا کی کوئی شے اس کے آگے اچھی نہیں لگتی. وہ مل جائے سب کچھ مل گیا، وہ مل گیا سب کچھ مل گیا. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا جب آخری وقت تھا اس دنیا میں پردہ فرمانے سے پہلے، تو میرے آقا کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ اپنے رب سے ہے، اپنے رب سے ہے. اور جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، اور اسرائیل علیہ السلام جو روح نکالنے والے ہیں وہ فرشتے بھی آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ اے جبریل ان کو پوچھو یہ کہاں رہنا چاہتے ہیں، یہ کہاں رہنا چاہتے ہیں. اب جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے پاس رہنا چاہتا ہے نا، اسے پاس رہنا چاہتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں الی رفیق الاعلی، میں اپنے سب سے بڑے دوست کے پاس رہنا چاہتا ہوں، میں اپنے رب کے پاس رہنا چاہتا ہوں، دنیا میں میرا کام ہو چکا ہے، میں اپنے رب کے پاس رہنا چاہتا ہوں. اور وہ اپنے رب کے پاس گئے. تمام روحیں جب قبض کر لی جاتی ہیں، بڑا تفصیل سے یہ بات ہے لیکن وقت نہیں ہے، تو اس روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اگر وہ سعید ہے تو اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ تجھے جنت میں بھیجا جا رہا ہے، اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جاتا ہے، اس کو واپس جو ہے اس کی قبر میں بھیج دیا جاتا ہے. اور اگر معاذ اللہ
وہ شقی ہے تو اس کو بھی خبر دے دی جاتی ہے کہ اس کو جہنم میں بھیج دو, اور اس کی قبر کو جو ہے جہنم کی ایک گڈھے میں سے گڑھا بنا دیا جاتا ہے اور اس کو وہاں بھیج دیا جاتا ہے. مختلف مراتب کے مطابق اس کو وہ لطف دیا جاتا ہے دنیا میں یا قبر میں جو اس کی جس کا وہ لائق تھا. لیکن میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں رہنا چاہتے ہیں, تو آپ ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں یہی کہ میں اپنے رب کے پاس رہنا چاہتا ہوں, بلا رفیق الاعلیٰ, اس سے زیادہ میں محبت تو کسی سے نہیں کرتا. لیکن میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دوسرا ایک ارشاد سنو, آپ فرماتے ہیں کہ جب کبھی کوئی مومن بندہ مجھ پہ درود و سلام بھیجے گا تو میری روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ میرے جسم میں ڈال دے گا تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دوں, تاکہ میں اس کے سلام کا جواب عطا کروں. لیکن میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کی روح اقدس جو ہے مستقل سرکار کے جسم اقدس میں موجود ہے, اس لیے کہ کوئی ایک آن نہیں ہے کہ جس میں سرکار پہ درود و سلام نہیں پڑھا جا رہا, ایک آن نہیں ہے جس میں سرکار پر درود و سلام نہیں پڑھا جا رہا. رفیق اعلیٰ اپنے رب کی بارگاہ کو چھوڑ کر کے بھی ہمارے آقا ہمارے درمیان موجود ہیں, واپس آہیں پر یہیں پر آئے ہوئے ہیں, تو وہ آنے پر بھی مرحبا مرحبا, اس آنے پر بھی مرحبا مرحبا. دروسی پڑھیے, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی و اصحابہ مبارک وسلم دائم ابدا. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم منانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے, اس میں بہت سارے دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں اور لاکھوں باتیں کی جا سکتی ہیں, چند باتیں کروں گا پھر بھی اصل موضوع اس کی طرف چلیں گے. تو ایک حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پہ جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو درود کی برکت سے جنت میں اضافہ ہوتا ہے, جنت کو بڑھایا جاتا ہے, اس کے حسن کو بڑھایا جاتا ہے, اس میں جو نعمتیں اللہ نے رکھی ہے اس کو اضافہ کیا جاتا ہے, اس کو وسعت دی جاتی ہے, اس کو اور بڑی اور خوبصورت اور حسین بنایا جاتا ہے, اس میں مزید جو ہے نعمتیں ڈالی جاتی ہیں تاکہ جس نے درود شریف پڑھا ہے اس کو اور نعمتیں عطا ہو, اور بھی نعمتیں عطا ہو. اور جنت کیا ہے؟ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نزلم من غفور رحیم, نزلم من غفور رحیم, یہ غفور رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے, اس کی طرف سے مہمانی ہے, اس کی طرف سے یہ مہمانی ہے. میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت کی ضرورت نہیں ہے, جنت کی ضرورت نہیں ہے, جنت تو اس نے بنائی ہے میرے آقا کے لیے. اور جب اس کے آقا ہمارے آقا اس کے نبی کے غلام درود پڑھتے ہیں تو ان کے اضافے کے لیے ان کی مہمانی کے لیے جنت کو اور وسیع کیا جاتا ہے اور اس میں برکتیں ڈالی جاتی ہیں. اعلیٰ حضرت اسی تو فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اس کو جنت میں جانا ہے وہ رسول کا وفادار بنے, اس لیے کہ جنت کا دروازہ کھلے گا ہی نہیں, کھلے گا ہی نہیں جب تک کہ حضور اپنے ہاتھوں سے اس دروازے کو کھولیں گے نہیں اور اندر والے مرحبا یا مصطفیٰ نہیں کہیں گے, اس وقت تک دروازہ کھلے گا نہیں. تو وہاں پر بھی حضور کی آمد پر جو ہے مرحبا مرحبا کہا جائے گا, حضور کی آمد پر مرحبا مرحبا کہا جائے گا. حضور کی تشریف آوری جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے, اس پہ خوب خوشیاں مناؤ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھیے, اللهم صل وسلم بارک علی سيدنا محمد بعد المجد الكرم وعلی اصحابہ بارک وسلم دائما ابدا. درود شریف پڑھیے, اللهم صل وسلم اللہ. علم کی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے ذریعے انشاءاللہ ہماری نجات ہے. تو دو تین اعتراض میں نے سنے تھے پچھلے دنوں بھی اور یہ اعتراض بار بار آتے رہتے ہیں, لیکن ایک عجیب و غریب اعتراض میں نے سنا تھا پچھلے دنوں.
تو وہ دو اعتراض کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا, اور امید ہے کہ آپ سب توجہ سے سنیں گے, کیونکہ تھوڑا ٹائم لگے گا اس میں, کوشش کریں گے مختصر کر دوں. تو ایک اعتراض ہم یہ سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں بھائی درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے, درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے, اور درود ابراہیمی افضل ترین درود ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ درود ابراہیم یقیناً افضل ترین درود میں سے ہے, درود ہے. لیکن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے, اس کے اوپر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اصل میں درود ابراہیمی جو ہے وہ نماز میں سب سے افضل درود ہے, نماز میں سب سے افضل درود ہے, اور قاعدہ میں آخری جو رکعت میں آپ قاعدہ میں بیٹھتے ہیں اس میں درود شریف پڑھنا یہ سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے, اور امام شافعی کے نزدیک تو واجب ہے, امام شافعی کے نزدیک واجب ہے. اور دوسری جو رکعت ہوتی ہے اس میں یہ نہ پڑھنا, یہ نہیں پڑھنا چاہیے, فوراً کھڑے ہو جانا چاہیے, جب فرض نماز پڑھ رہے تو فوراً کھڑے ہو جانا چاہیے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الگ الگ فتویٰ دیا کہ اگر کوئی بھول سے دوسری رکعت میں درود شریف پڑھ لے تو کیا کرے. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سجدہ صحب نہ کرے, سجدہ صحب نہ کرے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سجدہ صحب کرے, غلطی ہو گئی ہے, سجدہ صحب کرے. تو دونوں کی رائے مختلف, لیکن دونوں کی سوچ کتنی محبت والی, کتنی اعلیٰ ہے. امام اعظم سے پوچھا کہ آپ نے یہ فتویٰ کیوں دیا ہے کہ بھائی سجدہ صاحب کرے, آخر کا درود شریف تو پڑھا ہے. آپ کہتے ہیں درود شریف کے کوئی معمولی شے ہے, میرے آقا کا نام ہے, بھول سے پڑھ لیا, بھول سے پڑھنے والی چیز ہے, یہ تو محبت سے پڑھنے والی چیز ہے, توجہ کے ساتھ پڑھنے والی چیز ہے, بھول کیا ہے تو اس کو سجدہ صاحب کرنا چاہیے. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ امام اعظم نے یہ ارشاد فرمایا ہے, آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں یار محبت سے درود شریف ہی تو پڑھا ہے, اس پہ سزا کیسی, محبت سے درود شریف ہی تو پڑھا ہے, اس پہ سزا کیسی, اس پہ سجدہ صاحب کا میں حکم نہیں دیتا. بار کہ تو درود شریف جب پڑھنا ہے تو درود شریف ہی یا واجب یا سنت قرار دیا گیا ہے, لیکن درود ابراہیمی واجب یا سنت نہیں ہے, درود ابراہیمی واجب یا سنت نہیں ہے. ورنہ یہ جو جلیل القدر ائمہ مجتہدین جو ہیں یہ کہتے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنے سے سنت ادا ہوگی ورنہ نہیں ہوگی, صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ دونوں یہی کہتے ہیں کہ یہ پڑھائے گا تب جا کر کے نماز ہوگی ورنہ نہ ہوگی نہیں, یا اگر سنت ادا ہوگی یا نہیں ہوگی. فتویٰ یہ ہے کہ اگر تین لفظ والا بھی کوئی درود شریف پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد تو نماز ہو جائے گی, اور یا سنت ادا کرنی تھی وہ سنت ادا ہو گئی, یا واجب ادا کرنا تو واجب ادا ہو گیا. معلوم یہ ہوا کہ درود ابراہیمی افضل درود ضرور ہے, نماز میں اس کا پڑھنے کا ثواب بے انتہا ہے اللہ الحمدللہ, لیکن واجب نہیں ہے. کوئی اور درود بھی اگر پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی, سنت یا واجب جو بھی وہ ادا ہو جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد کیا فرماتا ہے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وعلی اصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا. سورہ احزاب کی مشہور و معروف آیت ہے, اللہ تبارک کا ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر درود اور درود شریف بھیجتے ہیں, درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور ان پر سلام بھیجا کرو اتنا کہ سلام کہنے کا حق ادا ہو جائے, یا کثرت سے سلام بھیجا کرو. کوئی یہ ثابت کرے کہ اس میں درود ابراہیمی پڑھنے کا حکم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, درود بھیجتے ہیں اس نبی پر, اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے, اور نہ ہی یہ ہے کہ وہ درود ابراہیم بھیجتے ہیں, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے دعا نہیں کر سکتا, مانگا تو کسی اور سے جا نہیں جا سکتا نا, صرف اللہ سے مانگا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام بھیجنا, صلات بھیجنا وہ کچھ اور ہے, اور ہمارا صلات بھیجنا دعا ہے, ہمارا صلات پڑھنا دعا ہے. بارک دروشی واپس پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک رہے تھے اسمان دروشی جو کروا رہی ہوں اسمان دروشی مبارک سلیم قائم ربدا. درود ابراہیم کے الفاظ سنیے. اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید. اس میں دو طرح سے جو ہے دعا مانگی جا رہی ہے, دونوں میں ایک میں ہے لفظ صلاۃ اور دوسرے میں ہے برکت. دوسرے میں ہے
برکت,
صلاۃ اور برکت. پھر سے آئیے قرآن پاک کا کیا ارشاد ہے, حکم کیا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, مومنوں کو کیا ارشاد ہو رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, ان پہ درود کا نذرانہ بھیجتے رہو اور سلام کثرت سے پڑھو حتیٰ کہ سلام کا حق ادا ہو جائے. سلام کا حق ادا ہو جائے. درود ابراہیم میں صلات کا لفظ ہے, برکت کا لفظ ہے, سلام کا لفظ نہیں ہے. سلام کا لفظ نہیں ہے. کوئی ہے کوئی بتا سکے سلام کا لفظ ہے کہ نہیں؟ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ درود بھیجو تو درود ابراہیمی پڑھو یا کسی اور طرح کا درود پڑھ لو, اور سلام اگر پڑھنا ہے تو درود ابراہیمی میں تو سلام نہیں ہے. جب سلام پڑھنا ہے تو یوں پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یا یوں پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. سلام اگر ادا کرنا ہے جو اللہ کی طرف سے حکم ہے تو یہ پڑھنا پڑے گا جس میں لفظ سلام آتا ہو, جس میں لفظ سلام آتا ہو. اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لکھا جائے یا بولا جائے یا سنا جائے تو پھر یہ نہ کہے صلوا علیہ, پھر واپس صلات ہو. یوں پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پر اللہ کی طرف سے صلات ہو, آپ پر بلیسنگ ہو اور آپ کے اوپر سلام بھی ہو, سلام بھی ہو. حضور ابراہیمی افضل ترین درود ضرور ہے لیکن اس میں سلام کا لفظ نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے تو پڑھنا پڑے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, ایوں پڑھنا پڑے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوا کہ بھئی آپ لوگ ہمیشہ درود و سلام ہی پڑھتے رہتے ہیں, جب دیکھو جب درود و سلام پڑھتے ہیں, اور یہ احمد رضا جو ہے تو سلام کے اوپر ہی زور دیتا رہتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے صلاۃ السلام لکھ دیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تم ایک سلام کہنے میں منع کرتے ہو نا, میں لکھتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اس پہ اعتراض آیا, یہ کیا بھائی ایک حق میں لاکھوں سلام, پہلے ایک سلام کے اوپر اعتراض تھا ابھی ہم نے لاکھوں سلام لکھ دیا, یہ کیا بات ہے؟ ایک حق میں لاکھوں سلام کون لکھ سکتا ہے, کون کہہ سکتا ہے؟ بھائی محبت والا کہہ سکتا ہے, محبت والا کر سکتا ہے. جب انہوں نے اعتراض کیا لاکھوں سلام کیسے ہو سکتے, تم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کیسے, تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا کعبے کے بدر الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود, کعبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدر الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود, کعبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. سب کی جو ہے نا سچی گم ہو گئی, کیا آپ اعتراض کریں گے تو پتہ نہیں اربوں خربوں والا سلام لے گے, اربوں خربوں والا سلام لے کے آئیں گے تو کس نے آفیہ کسی نے تو چپ رہا جائے, چپ ہو گئے. تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صلات بھیجنا وہ جانے کیسا پڑتا ہے, کس طرح بھیجتا ہے یہ اس کی مرضی ہے, لیکن سلام کس طرح بھیجتا ہے وہ. سلام ہوں میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم پہ, قرآن میں جا بجا ہے سلام علی ابراہیم و سلام علی الیاسین و سلام علی ہارون و سلام علی موسیٰ, اور حضور کے بارے میں بھی ارشاد فرماتا ہے و سلام علی المرسلین, تمام انبیاء علیہم السلام پر سلام ہو. لیکن ایک خاص طریقہ بنایا ہے, لوح محفوظ کے پاس ایک جگہ ہے جہاں پر فرشتے پیدا ہوتے ہیں, بیت المامور کے قریب وہ طواف کرتے ہیں, ان کی باری لگتی ہے سلام بھیجنے کے لیے, ان کی باری لگتی ہے, اور وہ 70,000 صبح بھیجے جاتے ہیں بیت المامور کے پاس طواف کرتے ہوئے آتے ہیں, اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں کے پاس آ کر کے مسلسل بارہ گھنٹے سمجھ لیجئے مسلسل 70,000 فرشتے سلام عرض کرتے رہتے ہیں اور دوسرے جب 70,000 آتے ہیں تو یہ 70,000 واپس جاتے ہیں اور یہ 70,000 مسلسل جو ہے سلام عرض کرتے رہتے ہیں اور یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا. حدیث شریف کے الفاظ ہیں, مشکات شریف میں اس کی حوالہ ملے گا آپ کو. عرض کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث شریف میں یوں ہے کہ یہ فرشتے جب حاضر ہوتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی قبر اقدس پر یوں جھک کر کے پروں کو جو ہے قبر پہ پھڑفڑاتے ہیں, جس طرح کبوتروں کو آپ دیکھتے پھڑفڑاتے ہیں اپنے پروں کو. معلوم ہوتا ہے اس روزے اقدس سے اپنے پروں میں برکتیں لے رہے ہیں, نور حاصل کر رہے ہیں. مسلسل جو ہے وہ 70,000 فرشتے سلام عرض کرتے رہتے ہیں, حتیٰ کہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ سرکاری دوارے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی قبر انور سے باہر آؤں گا تو انہیں 70,000 فرشتوں کے جھنڈ میں اٹھوں گا. اسی 70,000 فرشتوں کے جھنڈ میں قیامت کے دن جو ہے میں روزے محشر میں جو ہے میدان محشر میں آؤں گا. جب اس وقت آئیں گے, اس وقت آئیں گے, اس وقت بھی جو مومن ہوں گے کہ مرحبا یا اللہ تعالیٰ. دوسرا ایک اعتراض جو میں نے سنا بڑا عجیب ہو گئی, ایک آدمی نے دعویٰ کیا بلکہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کوئی معجزہ دیا ہی نہیں, کوئی معجزہ دیا ہی نہیں. اور ایک جگہ بلکہ قرآن میں یوں ہے, معاذ اللہ رب العالمین, قرآن میں ایسا نہیں ہے. اس نے یہ دعویٰ کیا, قرآن میں یوں لکھا ہوا ہے کہ اے محبوب ہم نے تم کو کوئی معجزہ دیا ہی نہیں. ارے بھائی جب کسی کو کچھ نہیں دیا ہوتا تو بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں دیا تم کو, جب دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ دیا ہے. تو معاذ اللہ اس بے وقوف نے یہاں تک یہ کہہ دیا کہ حضور کے بارے میں اللہ نے یوں کہہ دیا ہے قرآن میں کہ ایسا کوئی معجزہ ہم نے آپ کو دیا ہی نہیں, کوئی معجزہ آپ کو نہیں دیا. تو ایک بات آپ گولڈن رول جو ہے قانون ہے یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں کوئی کمی بیشی ہو نہیں سکتی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولنا یہ کفر ہے. اور قرآن میں کہا جائے کہ قرآن میں یہ ہے اور وہ نہ ہو معاذ اللہ تو یہ کفر ہو جائے گا. اور جو قرآن میں ہے نص قطعی بالکل واضح طور پہ لکھا ہوا ہے, اس کا انکار کیا جائے کہ نہیں ہے قرآن میں, تب بھی کفر ہے یہ, وہ انسان کافر ہو جائے گا. اور کسی آیت کریمہ کو کہے کہ یہ آیت کریمہ قرآن کی نہیں ہے تب بھی کافر ہو جائے گا, یا من گھڑت کوئی بات کہے کہ قرآن میں یہ آیت ہے تب بھی معاذ اللہ وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. اس سے بچے اپنی طرف سے جو ہے نا مت بولے کہ قرآن میں ایسا ہے یا ویسا ہے, جب تک کہ تحقیق نہ ہو اپنی طرف سے نہ بولے. اس کا بغض معاذ اللہ ایسا ہو چکا تھا کہ اسے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ نے لکھا ہے قرآن میں, ارشاد فرما دیا ہے کہ ہم نے محمد آپ کو کوئی معجزہ نہیں. تو اسی کے تحت جو ہے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا کہ کچھ بات آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے اس بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک نہیں دو نہیں ہزاروں سرکار کے معجزات کا تذکرہ فرمایا, ایک نہیں دو نہیں ہزاروں. تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ بساط نہیں ہے کہ میں حضور کے اوصاف بیان کر سکوں, اور نہ ہی یہ لکھاتے ہیں کہ جو قرآن میں اتنے سارے معجزات سرکار کے لکھے ہوئے ہیں ان معجزات کے بارے میں کچھ تذکرہ پوری طور پہ کر سکوں. چند چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ قرآن کے حوالے سے, اور اگر کچھ حدیثیں مجھے یاد ہیں ان معجزات کے بارے میں تو وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ کا میرا سب کا ایمان اور مضبوط ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان شانیت هو الابصر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم. اس کا آسان کا ترجمہ یہ ہے انا بے شک ہم نے اعطینا ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم الکوثر, اعطینا کا آپ کو عطا فرمایا الکوثر. یہ کوثر کیا شے ہے اسی پہ تذکرہ کرنا ہے. فصلی لربک وانحر تو اے محبوب آپ نماز پڑھیے دعا کیجئے, فصلی لربک اپنے رب کے لیے, وانحر اور قربانی کیجئے قربانی ادا فرمائیے. ان نشانیوں کا ہوا لبتر جس نے آپ کی گستاخی کی ہے وہی جو ہے وہ بے اولاد ہو جائے گا, اسی کی نسل کاٹ دی جائے گی, اسی کی نسل کاٹ دی جائے گی. واقعہ یوں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے جو تھے, ایک کا نام ابراہیم ہے اور ایک کا نام قاسم ہے, دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے, دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملال بھی ہوا, لیکن کچھ لوگوں نے غالباً عاص بن وائل اور ولید بن مغیرہ, ان دونوں نے اور خاص طور عاص بن وائل نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ ان کی نسل ختم ہو گئی, معاذ اللہ رب العالمین, ابتر کہا معاذ اللہ رب العالمین, کہ نسل جس کی ختم ہو جاتی ہے اس کو معاذ اللہ کہتے ہیں. تو جب انہوں نے یہ بکواس کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دل جوئی کے لیے, اس کو راضی کرنے کے لیے, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ان کی دل جوئی کے لیے, ان کو راضی کرنے کے لیے ارشاد فرمایا, اے محبوب آپ رنجیدہ نہ ہو, انا اعطیناک الکوثر, اے محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی ہے, کوثر عطا فرمایا, کوثر عطا فرمایا ہے, فصلی لربک وانحر ان نشانیک ہو ربک. تو یہ کوثر کیا چیز ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں الکوثر معروف بات یہ ہے کہ حوض کوثر ایک جگہ ہے, ایک نہر ہے جنت کی, جنت سے نکلتی ہے اور پھر حوض جو ہے حوض کوثر جا کے بنتی ہے محشر کے میدان میں. ایک نہر ہے پانی کی جنت سے نکلتی ہے اور وہ حوض کوثر جا کے بنتی ہے کہاں؟ حشر کے میدان میں, میدان محشر میں وہ حوض کوثر بنے گی. اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا, برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید, اور جس کو اس میں سے ایک گلاس ایک جام سرکار کے ہاتھوں سے پینے مل گیا, اس کو نہ محشر میں پیاس لگے گی نہ جنت میں پیاس لگے گی, ابدن ابدن تائبن ابدا اس کو کبھی پیاس لگے گی, اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ حضور کا معجزہ ہے یا نہیں؟ یہ حضور کا معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہ اللہ تبارک عطا فرمائے کہ میں نے تم کو کوثر عطا فرما دی ہے, تو حضور کو اگر کوثر جو ہے میدان محشر میں ملے گی اور ان کے ہاتھوں سے جس کو پانی مل گیا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی, یہ کوثر حضور کا معجزہ ہے یا نہیں؟
ہے معجزہ.
کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کوثر کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم, آپ کی اولاد نرینہ دو بیٹے ہم نے اٹھا لیے, لیکن آپ کو اتنی عظیم امت کی ہے کہ قیامت کے دن جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں ان کی امت ایک طرف اور آپ کی امت کی تعداد ایک طرف. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ ہر کوئی میرا امتی جو ہے وہ میری آل میں سے, وہ میری آل میں سے ہے, جو وفادار ہے وہ ان کی آل میں سے ہے. یہ میرے آقا کا معجزہ ہے یا نہیں؟ یہ میرے آقا کا معجزہ ہے یا نہیں؟ اور قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ اور تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر, علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں اے محبوب آپ کو ہم نے اتنے زیادہ معجزے عطا فرمائے ہیں, اتنی کثرت میں معجزے عطا فرمائے ہیں کہ کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا, اتنی کثرت میں معجزے عطا فرمائے ہیں کہ اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. تو قرآن تو یہ کہے کہ ہم نے تم کو بے حساب معجزے عطا فرمائے ہیں, اور کوئی یہ کہے کہ ہم نے کوئی معجزہ عطا نہیں فرمایا, معاذ اللہ رب العالمین. سیدنا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دو بیٹے دونوں دنیا سے چلے گئے, تو اس میں ایک ضمناً بات یاد آتی ہے تو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بیٹے دیے, دونوں کو اٹھا لیا, کیوں اٹھا لیا, کیوں اٹھا لیا؟ اس میں بھی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے. بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے دو بیٹے اگر وہ بڑے ہو جاتے, بڑی عمر کے ہو جاتے, اگر وہ نبی ہو جاتے, اگر وہ نبی ہوتے بالفرض, تو یہ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان کے خلاف ہے کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے اگر وہ بڑے ہو جاتے اور وہ نبی ہوتے تو یہ میرے آقا کے شان کے خلاف, میری آقا کی شان کے خلاف تھا. اور اگر نبی نہ ہوتے, بڑے ہو جاتے اور نبی نہ ہوتے, ابراہیم علیہ السلام کے سارے بیٹے نبی, اسحاق علیہ السلام نبی, یعقوب علیہ السلام نبی, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نبی, ان کے بیٹے نبی, ان کے بیٹے نبی, نوح علیہ السلام کے بیٹے نبی, یا سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے نبی, بہت سارے انبیاء علیہ السلام کی اولاد جو ہے نبی ہے, میرے آقا کے بیٹے نبی نہ ہو
یہ بھی میرے آقا کی شان کے خلاف ہو جاتا ہے، یہ بھی میرے آقا کی شان کے خلاف ہو جاتا، لہذا میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رب نے ان کو اولاد دی لیکن ان کو دنیا سے پہلے اٹھا لیا، کہ دونوں ہی صورتوں میں میرے آقا کی شان کو بڑھانا ہے، دونوں ہی صورتوں میں میرے آقا کی شان کو بڑھانا ہے. بتائیے یہ میرے آقا کا معجزہ ہے یا نہیں؟ میرے آقا کا معجزہ ہے یا نہیں؟ ضرور ہے. لیکن جو اصل بات ہے اس کی طرف چلتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے معجزات میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمائے ہیں کہ جن کا کوئی شمار ہے نہ حساب ہے. امام میں اپنی عاجزی پھر سے دہراتا ہوں کہ میں اس لائق نہیں کہ میں آپ کے سامنے کھڑا بھی ہو سکوں، کہ امام علیہ سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، اسی میں سے ہے ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی اسی میں سے ہے، تو میری کوئی بھی ساتھ نہیں کہ میں حضور کی تعریف کروں، لیکن کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک قرآن عطا فرمایا، اور قرآن اللہ کا ایسا کلام بے مثل اور بے مثال، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مثل نہیں، اسی کو تمثیل نہیں دی جا سکتی، اس کو کوئی کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، اس کا کلام اس کی صفت ہے اس کی بھی کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی کو جوڑا نہیں جا سکتا، اس کی مثل کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جو دنیا میں اپنی نبوت کا اعلان فرماتے ہیں، تو معجزے کے طور پر بہت ساری چیزیں پیش کر سکتے تھے، آپ کا اخلاق، آپ کے چہرہ، آپ کی باتیں، آپ کی گفتگو، بہت ساری چیزیں آپ کا معجزہ ضرور ہے، لیکن جس چیز کو چیلنج کے ساتھ پیش کیا ہے وہ کہا کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ نے مجھ پر نازل فرمایا ہے، اس کے جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے جیسی ایک صورت لا کے دکھا دو، اس کے جیسی ایک صورت لا کر کے دکھا دو، حتیٰ کہ ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ قرآن میں نے عبدے میرے معبود میرے عابد پر، میرے غلام پر، میری پوجا کرنے والے پر، میری عبادت کرنے والے پر اتارا ہے، اس پر جو قرآن نازل کیا ہے، اس پر جو یہ کلام نازل کیا ہے، اس کے جیسا کچھ لا کر دکھا دو. انزل علی عبدنا، میرے بندے پر جو میں نے اتارا ہے اس کے جیسا کچھ لا کر کے دکھا دو. اگر کچھ لا سکتے ہو، ہرگز نہیں لا سکتے، اگرچہ تم پوری دنیا کے اپنے حمایتیوں کو ساتھ لے لو، اس کی مثل نہیں لا سکتے. ایک سورہ لا کر کے دکھا دو، ایک سورہ کیا ایک آیت لا کر کے دکھا دو، نہیں لا سکتے. اور قرآن میں کتنی آیتیں ہیں، مختلف طرح سے گنی جاتی ہیں، 6400 اور کچھ، کسی جگہ بتایا جاتا ہے 6500 اور کچھ، کیونکہ کہیں پر توڑ کر کے گنا جاتا ہے، کہیں پر جوڑ کر کے گنا جاتا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے مثل اور بے مثال کلام جو کسی اور پر نہیں اترا، میرے آقا کے قلب اثر پہ اترا، اس کی کوئی مثال آج تک کوئی نہیں لا سکا، اور اس میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، اور ہر آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت ہے، معلوم ہے وہ اللہ کی نشانی ہے، اس کی مثل ایک آیت بھی کوئی نہیں لا سکا جو میرے آقا کے قلب اثر پہ اتری ہے، تو ہر آیت میرے آقا کا معجزہ ہے، ہر آیت میرے آقا کا معجزہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کو الگ الگ طرح کے معجزے دیے گئے، مجھے قرآن عطا ہوا ہے، مجھے قرآن عطا کیا گیا ہے. کچھ معجزے کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کروں، معجزہ ہوتا کیا ہے؟ معجزہ لفظ نکلا ہے عجز سے، عین جیم زا، عجز، عجز مطلب ہار جانا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو بے طاقت سمجھنا، کسی کے آگے ہار جانا، اسی لیے کہتے ہیں عاجز ہو گیا، ہار گیا، بیزار ہو کر کے ہار گیا، بھائی معاف کر دے، عاجز آ گیا، عاجز آ گیا. اور جو چیز کسی کو عاجز کر دے اس کو کہتے ہیں معجزہ، اس کو کہتے ہیں معجزہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ کیوں دیا ہے انبیاء علیہ السلام کو، معجزے کیوں عطا فرمائے انبیاء علیہ السلام کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں تو ہر جگہ ہے،
ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشاندہی کرتی ہے کہ مجھے کوئی ہے جس نے بنایا ہے، مجھے کوئی ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر لو اگر انزلنا اگر ہم اتارتے لو انزلنا هذا القرآن اس قرآن پاک کو لو انزلنا هذا القرآن على جبل کسی پہاڑ پر بھی کسی پہاڑ پر بل پر ایوریسٹ پہاڑ ہو کے ٹو ہو کہیں کا بھی سب سے بڑے سے بڑا پہاڑ لو انزلنا علی جبل لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته تو آپ دیکھتے ضرور دیکھتے رأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ کہ وہ اللہ کے خوف سے اللہ کے خوف سے چورا چورا ہو جاتا ریزا ریزا ہو کے پھٹ جاتا خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ اللہ کے خوف سے ریزا ریزا ہو کے پھٹ جاتا یہ پہاڑ کی بات ہو رہی ہے یہ پہاڑ کی بات ہو رہی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار آپ نے نہیں کیا آپ کا کلام سنتے ہیں اللہ کا کلام بار بار سنتے ہیں کلیم اللہ آپ کی آپ کا لقب ہے تور پہ جاتے ہیں اور تور پہ جا کر کے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ فرما کر لن ترانی لن کہتے ہیں ہرگز نہیں نو اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے لن ترانی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے کوئی اور دیکھے تمہارا ترانی سے مراد ہے تم نہیں دیکھ سکتے یہ مراد نہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا لن ترانی تم مجھے نہیں دیکھ موسیٰ علیہ السلام پھر بھی عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ کلام سنا رہا ہے پردے کے پیچھے سے جس کی آواز اتنی اچھی ہے اس کو دیکھنے کا تو شوق کتنا ہو جائے گا موسیٰ علیہ السلام کی خواہش جب آتی ہے لن ترانی جب اللہ تبارک نے جواب دے دیا کہ لن ترانی نہیں دیکھ سکتے لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو وہاں بھی جبل کی جبل ہے یہاں بھی جبل ہے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اس پہاڑ کو دیکھو اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو یہ تو ناممکن ہے لیکن تم اس پہاڑ کو دیکھو اگر تم اس پہاڑ کو دیکھنے کی طاقت رکھ سکتے ہو تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے دیکھنا کیسا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک صفت کی ایک آن کے لیے ایک صفت کی ایک جھلک اس دنیا کی طرف بھیجی اس پہاڑ کی طرف بھیجی جہاں موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے اس کے سامنے والے پہاڑ پر اور علماء فرماتے ہیں ایسا سمجھو کہ کوئی سورج کی روشنی کو سوئی کے نوک میں سے گزار کر کے تھوڑی سی لائٹ وہاں بھیج دے اس سے بھی کم تجلی کا حصہ یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک صفت کا ایک حصے کی ایک تجلی کو ایک آن کے لیے اس جبل کی طرف بھیجا جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نظارہ کرنا چاہ رہے تو کہا اس پہاڑ کو دیکھو جب وہ صفت کی ایک تجلی وہاں پہنچی ہے تو وہ پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا وہ پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر کے ہوش اٹھا بیٹھتے ہیں اور زمین پہ آ گئے زمین پر آ گئے ایک آن کے لیے ہوا اور ایک صفت کی ایک جھلک ایک آن کے لیے ایک تجلی کے ساتھ آ رہی ہے اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ پورا قرآن اگر ہم پہاڑ پہ نازل کرنا چاہتے اگر ہم بھیجتے تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ جو ہے ریزا ریزا ہو جاتے چورا چورا ہو جاتے پھٹ جاتے لیکن یہ قرآن جو ہے میرے آقا کے قلب اطہر پہ نازل ہوتا ہے میرے آقا کے قلب اطہر پہ نازل ہوتا ہے 23 برس تک مسلسل نازل ہوتا ہے اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کہتے ہیں یا اللہ اس کو نہ روکنا اس کو نہ روکنا تو میرے آقا کے قلب اطہر کا کیا مقام ہوگا کیا مقام ہوگا کہ کوئی پہاڑ میرے رب کی ایک تجلی کا ایک صفت کی ایک تجلی کا ایک آن تک برداشت نہ کر سکے اور میرے آقا کے قلب اثر کو اللہ نے ایسا خوبصورت اتنا حسین اتنا اچھا اتنا قوی اتنا زبردست بنایا کہ 23 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے کلام الہی ہے وہ میرے آقا کے قلب اثر پہ اترتا جاتا ہے وہ میرے آقا کے قلب اثر پہ اترتا جاتا ہے اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ دوسروں کو کوئی اور معجزے عطا ہوئے مجھے میرے اللہ نے یہ معجزہ عطا کرا. تمام دنیا ریزہ ریزہ ہو جاتی, تمام عالم ریزہ ریزہ ہو جاتا اگر یہ کلام الہی کسی اور پر نازل ہوتا, لیکن اللہ نے میرے نبی کو ایسا معجزہ عطا فرمایا ایسا قلب عطا فرمایا کہ اس پہ یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور اس پہ صرف اور صرف یہ ہو رہا ہے کہ اس میں اور نور آ رہا ہے, اس میں اور اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے, اس میں اور عرفان آ رہا ہے, اس میں مزید جو ہے اللہ کی محبت بڑھتی جا رہی ہے. بتائیے میرے آقا کا قلب جو ہے یہ بہت بڑا معجزہ ہے یا نہیں, یہ میرے آقا کا معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے یا نہیں کہ یہ قرآن کس پہ نازل ہوا ہے؟ میرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب پہ نازل ہوا ہے, یہ لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ اور ایک جگہ ارسال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا آیا ہے ما ينطق عن الہوا ما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. کہ اے لوگوں سمجھ لو کہ یہ جو میرے نبی ہیں تمہارے صاحب جو ہے صاحبکم تمہارے صاحب جو ہے ما ينطق عن الہوا یہ ہرگز اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے, اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے. الا ان ہوا الا وحی یوحا وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جو ان کو اتاری جاتی ہے, وہ ان پر اتاری جاتی ہے. ایک صحابی ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بات کو لکھا کرتے تھے, غالباً آپ کا نام زید بن حارث ہے یا کوئی اور ہے, آپ لکھا کرتے تھے اور ایک دن آپ نے لکھنا بند کر دیا. حضور نے ان کو اپنے سامنے دیکھا اور فرمایا اے فلاں تم جو میں کہتا ہوں پہلے لکھتے تھے اب نہیں لکھتے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ جو کچھ کہتے ہیں اس میں کچھ باتیں جو ہوتی ہیں وہ قرآن نہیں ہوتی, وہ قرآن نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف قرآن ہوتا تو مل جاتا, لیکن میں نے یہ سمجھا کہ آپ کچھ اور بھی بولتے ہیں, دنیاوی باتیں بھی بولتے ہیں, کچھ اور بھی اپنے نفس کے حساب سے بولتے ہوں گے, اس لیے میں نے لکھنا بند کر دیا. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے حلق کی طرف اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انگلی سے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے یہاں سے صرف حق نکلتا ہے, یہاں سے صرف حق نکلتا ہے کچھ اور نہیں نکلتا ہے, لہٰذا تم لکھ لو جو کچھ بھی میں کہتا ہوں لکھ لو. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں حضور کا بولنا بھی دین, ان کا چپ رہنا بھی دین, ان کا اشارہ کرنا بھی دین, ان کا سکوت بھی دین, ان کا اٹھنا بھی دین, ان کا بیٹھنا بھی دین, ان کا کلام فرمانا بھی دین, ان کا سجدہ کرنا بھی دین, ان کا خوش ہونا بھی دین, ان کا ناراض ہونا بھی دین, جو کچھ بھی ہے وہ زبان مصطفیٰ پر ہی منحصر ہے, جو کچھ بھی ہے وہ زبان مصطفیٰ پر ہی منحصر ہے. وہ جو کہہ دے وہ دین, وہ جس سے منع کر دیں وہ دین, وہ جو عطا کر دیں وہ دین, وہ بتائیں قرآن تو وہ قرآن, وہ کہیں یہ حدیث قدسی تو حدیث قدسی, وہ کہیں کہ میرے الفاظ حدیث ہیں وہ حدیث, وہ جس کو حرام کہہ دے وہ حرام, وہ جس کو حلال کہہ دے وہ حلال, وہ کہیں کہ یہ جنتی ہے تو وہ جنتی, وہ جس کو جہنمی کہے وہ جہنمی, وہ کہیں یہ میرا ہے تو وہ ان کا, وہ کہیں یہ میرا نہیں ہے تو ان کا نہیں, سب کچھ ان کی زبان پر, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے انتہا معجزے عطا فرمائے, حتیٰ کہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں, قرآن کا ارشاد ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ تبارک ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آدمی ارشاد فرمائیے, قل قل انما انا بشر مثلکم, کہ بے شک میں تمہارے سامنے انسانی صورت میں تمہارے جیسا ہوں, دو ہاتھ دو پیر دو کان تمہارے جیسا ہوں. قل انما انا بشر مثلکم, لیکن یوحا الیہ, مجھ پہ قرآن نازل ہوا ہے,
یہ میرا معجزہ ہے. یوحا الیہ کیا ہے اس کے اندر؟ انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, تو جو کوئی یہ چاہے اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے تو اس کو چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت کرے, اس میں کسی کا اس کو شریک نہ ٹھہرائے. لیکن اس سے پہلے مان لے کہ میں بشر جیسا ہوں, تمہارے جیسا ہوں, لیکن مجھے معجزے عطا ہوئے ہیں, میں اللہ کا نبی ہوں جس پہ قرآن اترا ہے. اپنی بات ختم کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے بری, اتنے معجزے ہیں, اتنی صفتیں ہیں میرے آقا کی کہ اس کو بیان کرنا ناممکن ہے. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں, تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے بری, حیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے بری, حیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. مالک کا بندہ, مالک کا بندہ, خلق کا آقا کہوں تجھے. وما علی الا البلاغ المبین.
سلام کو سلام.